إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمان جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا ہے اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بوسے والا اناج اور خوشبو والے پھل ہیں پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلي العظيم برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات
صلوات بر محمد و آل محمد
درود بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
مجلس سبت نبی برپا فاتحہ حضر شہداء کربلا. محسن یاسوکی دنیا کر ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بانی اعلی خانہ جناب الحاج علی متقی جعفری کی آج برسی ہے. ان کو نثار بانو بنت علی حسن شرف النساء زوجہ یاسوب جعفری صغیر فاطمہ بنت علی متقی خورشید فاطمہ بنت علی متقی ابو الحسن اور میرے والد وسیم محمد جعفری ابن علی محمد جعفری تمام ارواح مومنین و مومنات مسلمات شہداء ملت جعفری اور اپنے تمام عزیز و اقارب علماء ذاکرین وائزین سب کو شامل کریں. درود بھیجی محمد و آل مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدگاہ میں فوجے شہ سعید آئی رسید آتے ہی سغرا کے گھر میں عید آئی رسید آتے ہی سغرا کے گھر میں عید آئی تپے کوہل گئے اور طاقت جدید آئی تپے کوہل گئی اور طاقت جدید آئی ملال دور بخار نبض سے غم دل سے درد سینے سے غرض کے حضرت عمر بنی کو بلوایا وہ آئی تو سر تسلیم اٹھ کے نبڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض خوش ہو کہ شہ کا خط آیا کہا مریض خوش ہو کہ شہ کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نامہ بر نے چیل دیا محمد غنبی کو خط حسین دیا محمد غنبی کو خط حسین دیا یہ کہ مادر عباس کو لیا ہمرا محمد غنبی کے گھرائی دختر شاہ وہ منتظر تھے سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو لو اب سناؤ امام غریب کا نام پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نام لو اب سناؤ امام
حبیب کا نام یہ فاطمہ صغرا سے تب دیدہ تر لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر واقعہ بعد ہو معلوم میری نور نظر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلق صدمہ ہے رنج و ملال ہے سورا عدو کے نرغے میں زہرا کلال ہے سورا خلق صدمہ ہے رنج و ملال ہے سورا عدو کے نرغے میں زہرا کلال ہے سورا وفور فکر سے مورا جو سخت گھبرائے چچا اپنے قلم دان وہ اٹھا لائے اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی اور التماس کیا ہے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانا اور نہ بینائی مجھے تو ہے نہ توانا اور نہ بینائی اوئے میری طرف سے وہ القاب لکھو بابا کو کنیزے لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو میری طرف سے وہ القاب لکھو بابا کو کنیزے لکھتی جس طرح اپنے آقا کو غریب پرور اعلی نواز خلق پنا ملا سپاہ فلک بارگاہ شہنشاہ امام بے قصو مظلوم بے دیار و تبا خلیل کعبہ دیو رسول اللہ خلیل کعبہ دیو سب رسول اللہ اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والی حسین ابن علی مدد اللہ العالی اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے رجا کی تیسری کو تو نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئے تین عید بابا شب برات ہوئے دوسرے مہینے آیا شب برات ہوئے دوسرے مہینے لطیفہ کتاب و تمام برو حمزہ لطیفہ کتاب و تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئے ہمارے گھر میں نا عید شب برات ہوئے تمام آیا گھرال کر مجھے ہم جو لیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کہ عید میں ہم نے یہ پایا کوئی یہ بولی کہ عید ہم نے یہ پایا ہر ایک سفر میں سب میری عیدی کے
چیلے
والے تھے
ہر ایک پوچھتا مگر میرے لب پہ نال تھے
سفر میں سب میری دیدی کے دینے والے تھے
نظر میں پھر تائید گزشتہ کا آنا وہی اکبر قدوم سے جانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا ماں بالوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا ماں بالوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا بجز اب تو کو میں یاد کر کے روتی ہوں بجز اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں مسافروں کی مدینے
تمام مومنین کی حاجات جو اپنی یہاں لائے بیمار فاطمہ صغرا کے سب کو تمام بیماروں کو تمامی حاجت روان کی حاجات کے جب سجل قبول و مقبول فرما تاجیل فرما ظہور قائم جی سلوات فرما
محمد و آل محمد صلوات کیا بتائیں کہ ہمیں کیا اہل عباد دیتے ہیں کیا بتائیں کہ ہمیں کیا اہل عباد دیتے ہیں مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دیتے ہیں صاحب جود و سکا بیش بہا دیتے ارے یہ خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں پر محمد والی محمد صلوات آپ کی جاتی ہوئی سماعتوں کی نظر میں ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں ایک اور صلوات ہدیہ کر دیے گا فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے فضیلت آل پیغمبر کی مدحت ڈھونڈ لیتی ہے عبادت خود ہی عنوان عبادت ڈھونڈ لیتی ہے علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے تبر میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا تبر میں کسی کا نام لینے کی کی ضرورت کیا علی کے دشمنوں کو خود ہی لعنت ڈھونڈ لیتی ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت مرتضیٰ کی سنائے بنا چین ہم کو نہ آئے تو ہم کیا کریں. منقبت مرتضیٰ کی سنائے بنا چین ہم کو نہ آئے تو ہم کیا کریں. ذکر حیدر ہی شجروں کی پہچان ہے, ذکر حیدر ہی شجروں کی پہچان ہے. اب کوئی منہ بنائے تو ہم کیا کریں. منقبت مرتضیٰ کی سنائے چین ہم کو نہ آئے تو ہم کیا کریں. ہے فرشتہ خطاؤں سے وہ دور ہے, وہی ہو قرآن لانے پہ مامور ہے. ہے فرشتہ خطاؤں سے وہ دور ہے, وہی ہو قرآن لانے پہ مامور ہے. کام اپنے سبھی چھوڑ کر جبرائیل, کام اپنے سبھی چھوڑ کر جبرائیل ان کا جھولا جھلائے تو ہم کیا کریں. منقبت مرتضیٰ کی سنائے بنا چین ہم کو نہ آئے تو ہم کیا کریں. ساری دنیا کی ہے راز کا سیدہ, ان کے ہاتھوں میں ہے جانے کیا ذائقہ. ساری دنیا کی ہے راز کا سیدہ, ان کے ہاتھوں میں ہے جانے کیا ذائقہ. وہ ملک جس کو کھانے کی عادت نہیں, وہ ملک جس کو کھانے کی عادت نہیں روٹیاں لے کے جائے تو ہم کیا کریں. منقبت مرتضیٰ کی آپ کی جاگتی ہوئی سماعتوں کو شعر پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے عقیدے کی پرواز ہے, یہ ہماری عبادت کا انداز ہے. یہ ہمارے عقیدے کی پرواز ہے, یہ ہماری عبادت کا انداز ہے. یہ ہماری علی یا علی کی صدا, یہ ہماری علی یا علی کی صدا. منکروں کو نہ بھائے تو ہم کیا کریں. منقبت مرتضیٰ کی پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشارات کے سماعتوں کو پیش کر رہا ہوں. سلام پہ کیسی یہ خزائی زہرا کے گلستان میں, کیسی زہرا کے گلستان میں. بے آب محمد کا کنبہ ہے بیابان میں, کیسی سینے پہ جو سوتی تھی اب خاک پہ بستر ہے. خاک پہ بستر ہے کس طرح ہاں سکینہ کو چنا اے گا زندہ میں یادا اے رسول اللہ کوحرام حرم میں ہے یادا اے رسول اللہ کوحرام حرم میں ہے اکبر کی اذان گونجی کچھ اے شبیاباں میں ہوتی ہے دمِ رخسار تکمیل وصیت بھی ہوتی ہے دمِ رخسار تکمیل وصیت بھی ہجیان سا برپا ہے مولا کے دل و جان میں یاد آئی ہے بھائی کی یا اکبر ذیشان کی یاد آئی ہے بھائی کی یا اکبر ذیشان کی لاشوں پہ کھڑے تنہا شبیر ہے میدان میں بے شیر کا لاشا بھی پاما شیر کا لاشا بھی پامال نہ ہو جائے رکھا نہ شہیدی نے خود گنجے شہیداں میں باندھی گئی شانوں پہ زینا کے رسن کاظم باندھی گئی شانوں میں زینا کے رسن کاظم غیرت نہ رہی باقی کیا خونِ مسلماں میں کیسی یہ خزاں آئی زہرا کے گلستاں میں بر محمد والے محمد سلوات
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعمت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آج الحاج جسٹس سید علی متقی جعفری کی برسی ہے تین محرم کو ان کا انتقال ہوا تھا سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری صغیر فاطمہ جعفری بنت علی متقی جعفری خورشید فاطمہ بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد سورة مباركة الحمد اس کی آخری دو آیات اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ صراط الذین انعمت علیہم یہ سیدھا رستہ ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا رستہ جن پر تو غضبناک ہوا ولا الضالین نہ کہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے آخری آیت کے ترجمے میں بعض اہل دقت نے بعض علماء تفسیر نے اس سے ہٹ کر بھی ترجمہ کیا ہے جو بات کے کسی مرحلے پر مفصل گفتگو کے درمیان اس سے متعلق گفتگو کے درمیان دوبارہ اس کا اعادہ کروں گا اور دہراؤں گا آج بات یہ ہے کہ یہ سات آیات جو سورہ مبارکہ الحمد کی بسم اللہ سے ولا الضالین تک سات آیات ہیں شاید کل یہ کہہ دیا گیا کہ بسم اللہ جزء سورہ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بسم اللہ جزء سورہ ہے یعنی سورہ مبارکہ الحمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین اور پھر اسی طرح جو سورہ آپ کو یاد ہے یہ بھی حسن ان مجالس کا ہے کہ ہم جس سورہ کو سال ہائے سال سے پڑھتے آ رہے ہیں ہمارے بڑے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سورہ شاید وہ پہلا اور واحد سورہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لٹا کر سکھاتی ہیں. ہمیں اگر پہلا سبق کوئی دیا جاتا ہے تو ان پہلے سبقوں میں پہلے درسوں میں سے ایک درس سورہ الحمد کی تلاوت اور اس کا حفظ کرنا ہے. شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس سے سورہ مبارکہ الحمد یاد نہ ہو. اور اس سورہ کو کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں جو پچھلے سالوں میں بیان ہو چکی ہے, یہ گفتگو ہو چکی ہے. یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے. اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا ایک دعائیہ کلمہ ہے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک دعائیہ کلمہ ہے, وہ بسم اللہ سے پہلے نہ ہی جزو بسم اللہ اور جزو سورہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہمیشہ پڑھنے سے پہلے قرآن کو ہمیشہ پڑھنے سے پہلے اس کا دہرانا ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اہل دقت اور اہل عرفان کا کہنا یہ ہے کہ جب تم اللہ سے بات کرو تو اللہ سے بات کرنے سے پہلے, اللہ سے خطاب کرنے سے پہلے, اللہ کو یاد کرنے سے پہلے شیطان سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کا بھی یاد رکھو کہ اس سے بچنا ہے. اس لیے کہ اگر شیطان سے نہیں بچ پائیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی یاد میں بھی نہیں جانے دے گا, اللہ کے ذکر سے بھی ہمیں منور اور مزین نہیں ہونے دے گا. اس نے قسم کھائی بھی ہے, قسم خوردہ دشمن ہے ہمارا. صلوات پڑھنے ذرا محمد اللہ. اور بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے 14 معصومین آئمہ اہل بیت کے بارے میں, تو اس نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی طرف جا سکوں, میں بہکاؤں گا سب کو الا المخلصین, مگر مخلصین کو بہکانا میرے بس کی بات نہیں ہے. اور مخلصین اور مخلصین میں فرق ہے. مخلص خود کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے, مخلص ہونا کتنا مشکل کام ہے, لیکن مخلص اس خانوادے کو اور اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں تو میں ایک حدیث سناؤں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے ہیں, ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے کے کھلنے پر بچہ برآمد ہوا, بچہ باہر آیا, بچہ گھر سے نکل رہا تھا. اس نے حضرت کا ادب کیا, حضرت کو سلام کیا, تو حضرت نے اس کا نام پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمک؟ کہنے لگا محمد. حضرت نے فرمایا ما یکنا بے, تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ نام اور ہوتا ہے, بعض اوقات پکارا جاتا ہے کسی اور نام. مکنا تک تمہاری کنیت کیا ہے؟ تمہارا نام محمد ہے, پکارتے کس نام سے ہیں؟ کہنے لگا علی. نام محمد ہے, مجھے پکارتے علی سے ہیں. حضرت نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا محمد اور علی زیادہ بولا کرو, شیطان ان ناموں سے ڈرتا ہے. جب سرکار دو جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی, مولا علی کا فرمان نہج البلاغہ کا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ سمیت رنتن ہینا ندل الوحی, میں علی سنتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی چیخنے کی آواز, میں ایک رونے کی آواز سنتا تھا جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی. میں نے ایک دن سرکار سے پوچھ لیا یا رسول اللہ ما ہذا الرنا, یہ کون روتا ہے؟ جب آپ پر فرشتہ آتا ہے تو یہ روتا کون ہے, چیختا کون ہے؟ حضرت نے فرمایا ہذا الشیطان, یہ شیطان ہے, جب مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے تو یہ روتا ہے, یہ چلاتا ہے, یہ پریشان ہوتا ہے. اور علی تم اس آواز کو سن لیتے ہو جیسے تم فرشتے کی آواز کو سن لیتے ہو, اور یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے. اب مولا نبی کا جملہ جو مولا علی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے, یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے, انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. الا لا نبی آبادی, فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو تو شیطان اس کی پناہ، اس سے بچنا، وہاں تو وہ مخلص ہیں۔ اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو ان کمسن ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا اسے اور روشن ہو جائے بات کہ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے۔ ایک اسم فاعل ہے، ایک اسم مفعول ہے۔ ایک مخلص جو خود کو مخلص بنائے، جو خود کو خالص بنائے، جو خود کو ستھرا بنائے، جو خود کو صاف کر لے، وہ ہے مخلص۔ مخلص وہ ہے جسے اللہ صاف بنا کر بھیجے۔ مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو صحیح بنائے۔ مخلص وہ ہے جسے اللہ صحیح بنا کر بھیجے۔ یعنی کہہ دیا جائے کہ میں اور آپ مخلص ہو سکتے ہیں، مگر مخلص وہی ہیں جو کبھی نبی کہلاتے ہیں، کبھی رسول کہلاتے ہیں، کبھی امام کہلاتے ہیں، کبھی اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ مخلصین ہیں۔ مخلصین کو شیطان نہیں بہکا سکتا، اس کا زور نہیں چلتا ان کے اوپر۔ بلکہ میں نے تو روایت سنا دی کہ ان کے نام سے وہ گریز کرتا ہے، ان کے نام سے بھاگتا ہے۔ اب اگر صبح صبح کا وقت ہے، کسی کی طبیعت پہ گرانی نہ آئے تو ایک جملہ کہوں، اگر شیطان محمد اور علی کے نام سے گھبراتا ہے تو جو بھی گھبراتا ہے وہ مزاج میں شیطان ہے۔ بلند تر صلوات ادا کریں گے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی بسم اللہ کے ساتھ سات آیتیں، ساتوں آیتیں سات مختلف سماجی پیغامات دے رہی ہیں، معاشرتی سماجی پیغامات ان سات آیتوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پچھلے سالوں میں بیان ہو چکے ہیں، میں اسے تکرار کر کے آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا شروع، یہ بسم اللہ سورہ الحمد کا ہی حصہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ ہر جگہ پڑھنے کا ہے، تمام سوروں کا جز بھی بسم اللہ ہے، میرے ہر کام میں بھی بسم اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں ہر وہ کام کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہوا ابتر، وہ دم بریدہ ہے، نا تمام ہے، نا مکمل ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ حتیٰ سرکار نے فرمایا کہ اگر قلم ہاتھ سے چھٹ جائے اور اسے اٹھانے لگو تو بسم اللہ کہہ کے اٹھاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ لکھنا چاہتے ہو، ایک جملہ لکھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر جملہ لکھو۔ یعنی اپنے ہر کام پر مہر لگا دو کہ تم اللہ والے ہو۔ جی، اس مائک پر ایک مہر لگی ہوئی ہے، ان مائکوں پر بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو کوئی مہریں لگی ہوئی ہوں گی۔ بڑی کامیاب کمپنیاں مشہور ہو جانے کے بعد بھی یہ کام نہیں چھوڑتی، وہ ضرور اپنی مہر لگاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ بنا کہاں سے ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو کس سے بات کرنی ہے، یہ کس کی مصنوع ہے۔ ہر مصنوع پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے، ایک مہر لگی بھی ہوتی ہے، اس ٹھپے سے، اس مہر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سانے کون ہے۔ تمہیں بھی کسی نے بنایا ہے؟ اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے تو ہم اپنے کام کے اوپر بسم اللہ کی مہر لگائیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ ہمارے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم نے فرما دیا کہ اگر تم نے بسم اللہ کے بغیر کام شروع کیا تو تمہارا کام میں برکت نہیں ہوگی، تمہارا کام نا تمام رہے گا۔ خود اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سماجی پیغام ہے، پیغامات تو جب پڑھیں گے، جب دیکھیں گے، ہر دفعہ دیکھیں گے تو ایک نیا پیغام اس سے ہمیں نصیب ہوگا، مگر اس وقت میرے مضمون میں جو سماجی پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے خالق اور اپنے سانے کو یاد رکھو۔ جو لوگ اپنے بنانے والے کو، پالنے والے کو، کھلانے پلانے والے کو، خلق کرنے والے کو یاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ توقع نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی شکریہ ادا کرے گا۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے کہ جو میں کروں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اب میں اچھا کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، میں برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کا عیب دیکھنے کے لیے تو بڑی آنکھیں رکھتا ہے مگر اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے چندی آنکھیں بھی نہیں رکھتا. جی وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے اندر کیا عیب ہے. ہمیشہ فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ یہ شہر کے جو حالات ہیں خاص طور پر اور عام طور پر پورے ملک کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر دو تین دن سے گفتگو ہو رہی ہے, حاشیے کی گفتگو, مجالس کے بعد اور مجالس کے درمیان جو حاشیے میں گفتگو ہوتی ہے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے جی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں کیسا ہوں. اور ہر شخص جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی سوچے گا اور مطمئن ہو جائے, کوئی گلہ کسی سے نہیں, کوئی شکوا کسی سے نہیں, فلاں نے یہ نہیں کیا, نہیں میں نے یہ کر دیا, میں مطمئن ہوں, بس ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے جس نے مجھے بنایا ہے, اور صرف وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے, اللہ رحمان اور رحیم. لہذا مجھے بھی دوسروں کے حوالے سے, اپنے متعلقین کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس آیہ کریمہ کا سماجی پیغام یہ ہے کہ اپنی سوچ کو وسیع کرو, اپنی فکر کو اونچا کرو, اپنی دید روشن کرو, اپنی نگاہیں دور تک لے کر جاؤ. سطحی سوچ رکھنے والے, تنگ نظری کا شکار, محدود سوچنے والے بڑے لوگ نہیں ہوتے. جو بڑا نہیں ہے وہ کسی کو بڑا بھی نہیں بنا سکتا. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. سوچ بڑی کرو, عالمین سے جڑو, نکلو اپنی کوچوں سے اور گلیوں سے, اپنی محدودیتوں کو ختم کرو, اپنی تنگ نظریوں کو ختم کرو, عالمین کی سوچو. اللہ ہمیں عالمین کی سوچنے کی دعوت دے رہا ہے, ہماری فکر عالمین سے متعلق بنا رہا ہے. ہم گھٹنوں کا شکار ہیں جی, اور گھٹن در گھٹن, تنگ نظری در تنگ نظری, یعنی ختم ہو کر نہیں دے رہی یہ بیماری ہمارے سماج سے. میں آپ کے توسط سے عمومی گفتگو کر رہا ہوں, آپ اپنی طبیعتوں پہ گرانی نہ لائیے گا. کوئی سبق نہیں سنا رہا, کوئی میں آپ کو درس نہیں دے رہا. تنگ نظریوں کو ختم کرنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. صبح شام پڑھنے والوں, الحمدللہ رب العالمین, تمہاری سوچ کیسے تنگ ہو سکتی ہے, کوتا ہو سکتی ہے. سوچ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جب محمد حنفیہ کو بلایا میرے مولا علی نے, بعض باتیں ہماری گفتگو میں ہر دن کی مجلس میں ایک دو باتیں تکراری ہو سکتی ہیں. محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کراؤ تاکہ ہودج گرے تو جنگ ٹھنڈی پڑے. جنگ جمل ہے, جنگ ٹھنڈی نہیں پڑ رہی. 3000 سے زیادہ لوگ مر چکے تھے اس وقت, وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی. حضرت فرمایا محمد اپنے بیٹے سے, جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کراؤ, اس کے گھٹنے کٹیں گے تو یہ ہودج گرے گی, یہ اونٹنی گرے گی, ہودج گرے گی, جنگ ٹھنڈی پڑے گی. مگر سنو, جب میدان میں اترو تو 3 اصول اپنی زندگی کے لیے, ہر میدان کے لیے 3 اصول اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اس میدان جہاد میں بھی ان اصولوں پر کار فرما رہنا. سب سے پہلا اصل اصول مولا علی دے رہے ہیں, نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. انظر الی اقصی القوم, اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی نگاہیں کوتا ہوتی ہیں, جو آگے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو چھوٹی سوچ کے حامل ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتے. آخری دستے کو دیکھنا کہ مجھے وہاں جانا ہے, آگے والوں کو خود کاٹتے ہوئے چلے جاؤ گے. اور اگر تم آگے ہی کے دستوں میں الجھ گئے تو دوسرا مرحلہ تمہارے لیے, دوسرا دستہ مشکل مرحلہ ہو جائے گا. یہ اپنی سوچ بناؤ کہ تمہیں بڑی چیز حاصل کرنی ہے, اونچی چیز حاصل کرنی ہے. علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے مجلسی سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو, کہنے لگا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں بنو گے, میں نے سوچا تھا ابو بصیر بنوں گا, مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں. سوچ تو اونچا کرو, بلند کرو اپنی سوچ کو, تو بلند کرو, زیادہ سوچو کہاں جانا ہے, کیا پڑھنا ہے. میں اپنے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ پہ توکل کریں. والدین کے پاس اگر وسائل نہیں ہے کوئی بات نہیں, اللہ کہیں نہ کہیں سے وسائل فراہم کرے گا. سوچ اونچی کریں. اور قید قدم ایک, تدول الجبال ولا تدل. اے محمد جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹے پاؤ. اللہ اکبر، یہ سوچ کا وسیع ہونا، سوچ کا مضبوط ہونا، توانائیوں کا بھرپور ہونا. اور محمد جب یہ دو اصول کہ اپنے پیروں کو زمین میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط گاڑ کے رکھو گے اور آخری دستے پر نگاہ رکھو گے تو پھر کامیابی تو تمہارا مقدر ہے. یہ تو آٹومیٹک مسئلہ ہے، خود بخود کا مسئلہ ہے، خودکار کا مسئلہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. جب یہ دو چیزیں تم اپنا لوگے تو یہ ہونا ہے. میں ان جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، تم دو دفعہ اگر پیپروں میں فیل ہوئے کوئی بات نہیں، تیسری مرتبہ پھر دو گے پیپر. دو دفعہ انٹرویوز میں اگر کا ناکام رہے ہو کوئی بات نہیں، پھر محنت کرو گے. ہار ماننا علی والوں کی نشانی نہیں ہے، میدان سے بھاگنا حیدریوں کی علامت نہیں ہے. وہ میدان جنگ کا میدان ہو، وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ روزگار کی تلاش کا میدان ہو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بے جب دونوں اصولوں کو اپنا لوگے تو پھر تمہارا مقدر کامیاب. اور جب کامیاب لوٹو گے تو لوگ آفرین بولیں گے، مرحبا کہیں گے، شاباش کہیں گے. ہمارے معاشرے میں گلے میں ہار پھول ڈالے جاتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، پتیوں سے اور پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے. ایسی کیفیت میں انسان کا نفس اسے تنگ کرتا ہے. جب انسان کسی کامیابی کے بعد لوٹتا ہے نا تو اندر سے آواز آتی ہے، میں کچھ ہو گیا ہوں، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں. مولا علی نے فوراً فرمایا، جب کامیاب لوٹو اور لوگ تعریفیں کریں تو خبردار اپنے دماغ میں خطور نہ آنے دینا، یہ خیال نہ آنے دینا کہ تم کچھ ہو گئے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کامیابی اللہ نے دلوائی ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. عزیزان گرامی، الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہماری سوچ کو وسیع کر رہی ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ آیہ کریمہ ہمیں اس رب سے جوڑ رہی ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے. اپنے اندر اس صفت کو لانا ہوگا، تم بھی معاف کر کے دکھاؤ، تم بھی کسی پہ کرم کر کے دکھاؤ، کسی پہ رحم کر کے دکھاؤ. تمہارے سامنے جب تمہارا مجرم آ جائے، تمہارے سامنے جب تمہارا گویا جس کو تم کچھ کہہ سکتے ہو اور کر سکتے ہو تو اسے معاف کر کے دکھاؤ. رحمان اور رحیم کو پکارنے والے کیسے رحمان نہیں ہیں، رحمان اور رحیم کو پکارنے والے کیسے معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، معاف کرنے کی صلاحیت ایجاد کرو. یہ آیہ کریمہ جو آپ نے اور میں نے بارہا پڑھی اور سنی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب، کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتیاں کی، جنہوں نے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو. بعد والا جو فقرہ ہے آیت کا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس آیہ کریمہ کے اس فقرے کے اوپر بحث ہے اہل عرفان میں، اہل علم میں، علماء میں، فقہا میں، کہ یہ آیہ کریمہ جو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو کیا مطلب ہے؟ میں نے جو بندوں کے گناہ کیے ہیں، بندوں کے جرم کیے ہیں، بندوں کے حقوق میں نے اپنی گردن پہ لیے ہیں، تو اللہ کیا حقوق العباد بھی معاف کر دے گا؟ آیت تو مطلق ہے. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ آیت مطلق ہے، دوسری آیات مقید کر رہی ہیں اس کو. بعض لوگوں نے دوسری آیات جو مقید کر رہی ہیں اسے، ان سے اس آیت کو ملا کر سمجھا کہ نہیں، حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا. اللہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا جو اللہ کے حقوق ہیں. لیکن عرفا کا کہنا کچھ اور ہے. عرفا کہتے ہیں نہیں، اللہ حقوق العباد کو بھی معاف کر دے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کہاں سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہم نے نہیں سنا آج تک، یہ تو بیان نہیں ہوا کبھی کہ اللہ حقوق العباد کو بھی معاف کر دے گا. عرفا کا کہنا یہ ہے کہ ان بندوں کے ذہنوں میں معافی کا جذبہ اللہ ڈالے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
اور وہ جذبہ کیسے آئے گا میرے اور آپ کے ذہن میں کہ ہم اپنے گناہگاروں کو معاف کر دیں جنہوں نے ہمارے گناہ کیے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کیے ہیں, ہم انہیں کیسے معاف کر دیں, کیوں معاف کر دیں؟ وہ جذبہ اللہ اس انداز سے عطا کرتا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے, اے میرے بندے, اگر تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے تجھے توقع کیوں ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا؟ میں تجھے تو جب معاف کروں گا جب تو بھی معاف کرنے والا تو بن. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ آیہ کریمہ ایک اور سماجی پیغام ہمیں دے رہی ہے. اپنے مال اور اپنے منال کو, اپنے اموال کو, اپنی جائیدادوں کو آخرت کے ساتھ جوڑو. مالک اور یوم دین, ملکیت اور قیامت, مال اور قیامت, دولت اور قیامت. یہ پیسہ اگر قیامت کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ پیسہ کوئی چھین نہیں سکے گا, یہ پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا, یہ پیسہ کبھی غصبی نہیں ہوگا, یہ پیسہ کسی کا حقوق, کسی بہنوں کا حق نہ دینے والے لوگ یہ کہہ کر ان کی جان نہیں چھٹے گی کہ ابا نے جہیز دے دیا تھا, ابا نے شکری, اب انہیں جائیداد میں سے ہم کیوں دیں؟ عزیزان گرامی, ہم تو بات کر رہے ہیں, کوئی غیر اگر ہمارا مال غصب کر لے تو ہم اسے کیسے لیں اور اسے کیسے معاف کریں؟ یہاں تو معاملہ گھروں میں خراب ہے. مصلی کتنی جگہ میں بچھتا ہے؟ 3 فٹ, 3.5 فٹ کا مصلی ہوتا ہے, 1.5 فٹ کی چوڑائی. اتنی سی جگہ اگر غصبی ہے تو اللہ 2 رکعت نماز قبول نہیں کرے گا. اچھا, اگر سنبھل کے میرا جملہ سنے بعض دوست, جب اللہ اپنی 2 رکعت نماز غصبی جگہ پر قبول نہیں کرے گا تو مولا حسین مجلس کیسے قبول کر لیں گے؟ مولا عباس نیاز کیسے قبول کر لیں گے غصبی جگہ پر؟ پھر ان گھروں میں مجلسیں اور ان گھروں میں عزا خانے, ان گھروں میں نیاز نہ, سب گھروں میں ہوتی ہیں بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حقوق دینے ہوں گے ہمیں, اپنے مال کو آخرت کے ساتھ جوڑنا ہے, سماجی مسئلہ ہے. پہلے ہی بہنوں کا اللہ نے حق کم رکھا ہے, وہ آدھا بھی بھائی کھا جاتے ہیں. بھائی جو کھاتے ہیں وہی خفا ہوں, اور ان کے خفا ہونے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. پہلے ہی اللہ نے آدھا رکھا ابا کے مال میں سے, اور وہ بھی بھائی کہہ رہے ہیں جی ہم کیوں دیں؟ نہیں, راضی کریں ان بہنوں کو, خاص طور پر حسین کے چاہنے والے اور زینب کے رونے والے. امام حسین کے چاہنے والے اپنے مزاج سے, اپنے گھروں سے اس بیماری کو ختم کریں, یا تو مانگ لیں ان سے, معافیاں مانگ لیں, ان سے اجازتیں لے لیں. بہنیں بڑی مہربان ہوتی ہیں, بہنیں بھائیوں پر بڑی مہربان ہوتی ہیں. ان کے ساتھ رافت ہو, محبت ہو تو یہ درگزر کر دیتی ہیں. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں سماجی پیغام یہ ہے کہ عبادت کو ایک جیسا ہونا چاہیے. جب تک میرا معاشرہ کامیاب معاشرہ نہیں ہوگا, جب سب اذانیں ایک جیسی نہیں ہوں گی, جب سب نمازیں ایک جیسی نہیں ہوں گی, جب حج ایک جیسا نہیں ہوگا, اس وقت تک میرا معاشرہ آئیڈیل اور مثالی معاشرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کی جو کیفیت ہے اللہ قبول کرے گا ان سے ان کی عبادت کو, ہم سے ہماری عبادت کو, لیکن ہونا یہی ہے. کامیاب معاشرہ جب ہی بنے گا جب ایک جیسی عبادت ہوگی, اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سب ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ایک جیسی عبادت کا انتظار کر رہے ہیں. ایاک نستعین, اس ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سماجی پیغام یہ ہے کہ تعاون کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, تعاون کرو. نستعین جمائیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے بڑی چیز مانگو, چھوٹی چیز نہیں مانگو. میں کربلا مولا مشرف تھا, میرے ساتھ کچھ زائرین تھے, کہنے لگے تحت قبہ امام حسین کی گنبد کے نیچے تین دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا مانگیں؟ میں نے ایک جوان سے پوچھا تم کیا مانگو گے؟ اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. میں نے کہا یہ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی دے دیتے, یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تو حضرت امام بری دے دیتے, یہ تو شہباز قلندر دے دیتے, یہاں کیوں آئے ہو اتنی دور؟ بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں. جی, ہمیں امام حسین کے گنبد کے نیچے بڑی چیزیں, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستہ مانگ لیا جائے پھر سارے مسئلے تو خود حل ہیں. بھائی 100 مانگو نا 90 خود مل جائے گا. تم 4, 5, 6, 8, 9, 10 مانگ رہے ہو, پھر 100 تک پہنچنے میں پھر مانگو گے, پھر مانگو گے. ایک بڑی چیز مانگ لو جو سب, امام کا ظہور مانگ لو, ساری الجھنیں خود ہی دور ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ آیہ کریمہ بھی ہمیں ایک سماجی پیغام دے رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. یہ کیا سماجی پیغام ہے؟ ہمیں اس رستے پر قائم رکھ جو ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. آئیڈیل اسوائیت, معاشرہ کامیاب نہیں چل سکتا, گھر کامیاب نہیں چل سکتے جب تک کہ کوئی کسی کو بڑا نہ مانے. اسوائیت, کسی کو بڑا مانو, بڑا ڈھونڈو. انعمت علیہم, انہیں ڈھونڈو جن پہ نعمتیں آئی ہیں. اور پھر قرآن بتا رہا ہے کن پہ نعمتیں آئی ہیں, نبیوں پر آئی ہیں, شہداء پر آئی ہیں, صالحین پر آئی ہیں. بڑے لوگوں کو ڈھونڈو, کامیاب لوگوں کو تلاش کرو, ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرو کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, میں جوانوں اور بچوں سے مخاطب ہوں, جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں بڑا بنائے. کوئی کامیابی, کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں کہ جو خود چھوٹے لوگ ہوں, جن کی فکر چھوٹی ہو, جن کا کردار کمزور ہو, جن کے معاملات اچھے نہ ہوں. اگر مجھے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے تو بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑے گا. خبردار, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ مطلب اور میری یہ مراد نہیں ہے کہ جو پیسے اٹھاؤ اس کے ساتھ بیٹھو تو بڑے ہو جاؤ گے. عجیب اتفاق ہے, مولا علی تو فرماتے ہیں جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ثروت مند لوگ ہوتے ہیں, ان سے مشورت نہیں کرنا مالک, اس لیے کہ یہ اپنے پیسے کو بچانے کی پہلے بات کریں گے, میدان میں اترنے کی بعد میں بات کریں گے. تو بات بڑے آدمی سے مراد پیسے والا آدمی نہیں ہے, بڑے آدمی سے مراد بڑا آدمی. بھائی بڑا آدمی فٹوں سے نہیں ناپا جاتا, انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا, بڑا آدمی کردار سے تولا جاتا ہے, حلم اور بردباری سے ناپا جاتا ہے. بڑے آدمی کا عنوان وہی ہے جو مولا امیر المومنین نے دیا ہے, بڑی سوچ, آفاقی فکر, کردار کا بلند, دوسروں کے لیے سوچنے والا. من کان خیر الناس یا رسول اللہ, اچھا آدمی کون ہے, بڑا آدمی کون ہے؟ یہ نبی سے سوال ہو رہا ہے نا, یا رسول اللہ بڑا آدمی کون ہے؟ فرمایا من کان خیر الناس, من کان خیر للناس, سب سے بڑا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے اچھا ہے. کیا کسوٹی دی پیغمبر اکرم نے؟ بڑا انسان کون ہے؟ جو انسانوں کے لیے اچھا ہے, جسے خبر ہی نہیں ہے, جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مسائل کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, وہ بڑا آدمی نہیں ہے. جو ذات میں محدود رہے, معاف کیجئے گا کیونکہ مولا علی نے ان لوگوں کے لیے ایسی باتیں کی ہیں نا, تو مجھے دل کر رہا ہے کر لو. مولا فرماتے ہیں جو ذات میں محدود رہے اور مکڑی کی طرح جالا بن بنا کے بنا کر اسی میں مر جائے, یہ بنا لوں, وہ بنا لوں, یہ لے لوں, وہ لے لوں, یہ چیز نہیں ہے وہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, اور معلومہ مکڑی کی طرح جالا تنتا رہا, اور پھر مکڑی جالے میں ہی اپنے ہی جالے میں مرتی ہے, یہ بڑا آدمی نہیں ہے. خفا تو نہیں ہے آپ حضرات؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اسوائیت, بڑے کو تلاش کریں. ہم فطری طور پر, دو چار جملے اور سن لیجئے, ہم فطری طور پر اس باب میں دو تین جملے اور سن لیجئے, ہم فطری طور پر اسوائیت کو تلاش کرتے ہیں, آئیڈیل کسی کو مانتے ہیں, بڑا کسی کو مانتے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ جو اتفاق سے صبح کی مجلسوں میں نہیں ہے, یہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو ابا پہنے پہ تھے, وہی پین مانگتا ہے آپ سے جس سے آپ لکھ رہے تھے, اسی کنگھے سے کنگھی کرتی ہے یہ بچی جس سے اماں ابھی کنگھی کر رہی تھی. یہ ہر کام بڑے کو دیکھ کر آپ نے ایسا کیا, میں بھی ایسا کروں گی. چادر بنواتی ہے جب اماں کو دیکھتی ہے چادر پہن کے نماز پڑھ رہی ہے, میرے لیے بھی چھوٹی سی چادر بنائی ہے. یہ بتا رہا ہوتا ہے بچہ اپنے مزاج کے ذریعے سے کہ میں کسی کو بڑا مانتا ہوں, مجھے بڑا ماننا ہے. یہ اور بات ہے یہ بڑا ہو کر کسی کو بڑا نہیں مانتا, کوئی کہتا ہے جی میں بڑا ہوں. تو سن و سال سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, کردار سے, علم سے, تجربے سے انسان بڑے ہوتے ہیں نا. تلاش کریں اسوہ تلاش کریں اپنے لیے بڑا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ آخری آیت بھی ہمیں سماجی پیغام دے رہی ہے. وہ مردہ لوگ ہیں جو برے کو برا نہیں کہتے, جو برائیوں سے نفرت نہیں کرتے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی سے نفرت کرے اور برے سے نفرت نہ ہو؟ میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے جھوٹوں سے پیار ہو جائے گا؟ میں غیبت سے نفرت کرتا ہوں, کیسے ممکن ہے کہ جو دوسروں کی آبرو ریزیاں کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں لوگوں کا, ان سے مجھے پیار ہو جائے؟ مجھے خود بخود غیبت کرنے والے سے نفرت ہوگی, اس لیے کہ غیبت سے مجھے نفرت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوبوں سے بھی اور ضالین سے بھی نفرت, دوری, پرہیز, بچنا, یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. خدا کے لیے ان محفلوں سے اٹھ جائیں میرے جوان اور میرے بچے جن محفلوں میں غیبتیں ہوتی ہیں. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں آخری زمانہ ہے, مجلسوں سے بچو. مراد مجلسوں سے نشستوں سے بچو, اس لیے کہ آج ہماری نشستیں, ہماری مجلسیں, ہماری ملاقاتیں زیادہ تر غیبتوں پر مشتمل ہیں. سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اس کی جس نے غیبت کی ہوتی ہے. گلہ اللہ سے کر رہا ہوں میں, شکوا اللہ سے ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. میں تو کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہوں, سامنے چاپلوسی کرتا ہوں, پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, جرت ہوتی تو سامنے بولتا جو بات میں پیٹ پیچھے کر رہا تھا. مرد ہو تو سامنے بات کرو. یہ کسی کے اٹھ جانے پر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہے. نہیں ہے یعنی مردار ہے, یعنی مردہ ہے, وہ دفاع نہیں کر سکتا. مردہ کیا ہوتا ہے؟ دفاع نہیں کر سکتا, اپنا کچھ نہیں کر سکتا, پڑا ہوا ہے. ایسے وہ نہیں ہے جو غیبت میں ہے, جو نہیں ہے اس وقت وہاں موجود نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ جواب نہیں دے سکتا, دفاع نہیں کر سکتا. تمہیں کیا پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ماہ مبارک رمضان میں ایک صحابی سرکار دو جہاں کی خدمت میں آیا تو ایک دوسرے صحابی کی اس نے غیبت کی. حضرت فرمایا تم پانی پی لو. کہا یا رسول اللہ روزے سے ہوں. حضرت فرمایا روزہ تو کھل گیا تمہارا, تم نے ابھی جو غیبت کی ہے روزہ تمہارا ٹوٹ گیا. برے کو برا کہنا ہے, برے کو برا ماننا ہے اور برے سے بچنا ہے. نہیں بیٹھے ہیں, بہت اثر ہوتا ہے, ساتھ بیٹھنے کا بڑا اثر ہے, ہمارے اوپر اثر آنے لگتا ہے. بزرگوں کو یاد ہوں گے مفتی عنایت علی شاہ صاحب, بزرگ ملتان میں مقیم رہے, خیر پور میں مفتی تھے وہ ریاست کے زمانے میں. اسلم صاحب کو یاد ہے اچھی طرح. میں ان کا سرائیکی اردو وہ سرائیکی لہجے میں بولتے تھے, تھے بھی وہ شاید بکھر کی طرف تھے اصالتا. تو جب قم تشریف لے کر آئے تو وہ ایک مہینہ وہاں رہے تو مجھ پر انہوں نے شفقت فرمائی, وہ خیر پور کے رشتے سے. اور مجھے اپنے ساتھ رکھا حضرت آیت اللہ گل پائے گانی کہ وہ وکیل مطلب تھے, اور دونوں جب برابر میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سگے بھائی ہوں. بالکل وہ گورے زیادہ تھے, ان کا رنگ ذرا دبا ہوا تھا, باقی جو ان کی شکل کا اور ان کے ڈیٹ چہرہ اور داڑھی اور ان کا لباس اور ان کا امامہ دونوں کا ایک جیسا. حضرت آیت اللہ محمد رضا گل پائے گانی, حضرت آیت اللہ حضرت مولانا مفتی عنایت علی شاہ صاحب, پروفیسر علی رضا شاہ صاحب کے والد. تو وہ سرائی کی زبان میں اردو, یعنی لہجہ ان کا سرائی کی تھا. آپ یقین جانیے 2 مہینے تک میرے لہجے میں سرائی کی لہجہ آ گیا. مجھ سے لوگ کہتے تم کہیں پنجاب میں رہتے ہو, کہیں ملتان میں رہتے ہو, تمہارے لہجے میں وہ لٹک آ رہی ہے سرائی کیوں والی. غالب تانگے میں بیٹھے سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہاں جانا ہے, انہوں نے کہا جی فلاں جگہ اتار دو مجھے, دہلی کی بات. تو آدھے رستے میں کہنے لگے مجھے جگہ ہی نہیں آئی جہاں آپ کو پہنچانا. کہنا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی, میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا میری اردو خراب ہو جائے گی. اتنا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر, یعنی لہجے چڑھ جاتے ہیں, الفاظ کا اثر ہم پر ہونے لگتا ہے, تو پھر گناہوں کا اثر کیسے نہیں ہوگا, برائیوں کا اثر ہم پر کیسے نہیں آئے گا. سوچیں کہ اس کے ساتھ مجھے نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے میں اسے لڑ سکتا, جھگڑا ہو جائے گا, فساد پھیل جائے گا, لیکن اس سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کریں میرے جوان اور کم سن ساتھی. اہدنا الصراطین صراط الذین انعمت علیہم غیر, کہ یہ سات آیتیں جنت کے دروازوں کو کھولتی ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کرتی ہیں, اور لفظ اللہ پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور کرنا ہے کہ اس سورے کے بہت سے مطالب بہرحال مجالس کے تقاضے ہیں اور ممبر کا کچھ تقاضا ہے اور مجالس کا کچھ ہم سے مطالبہ ہے. مجھے ایک دفعہ پھر درگزر فرمائیں گے اگر کسی کے لیے کوئی بات ناگوار گزری ہو کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم, جب ہم کربلا کی داستان سنتے ہیں تو جہاں حسین ابن علی کا کربلا میں گھوڑے سے گرنا ہمیں یاد آتا ہے, وہاں ان صفاق, ان قسی القلب, ان حیوان, اور ان کو حیوان کہنا اور جان کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے, ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے. آخر بھی قاتل امام حسین ہے, حسین کو ایک آدمی مارا ہے, ایک ہے امام کے گلو مبارک پر خنجر چلانے والا, ایک ہے. تبھی امام جب بھی کوئی قریب آ کر حضرت کو تکلیف پہنچا تو حضرت اسے غور سے دیکھتے تھے, پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے. وہ جب نام بتاتا تھا تو حضرت اس کو اس کا جواب نہیں دیتے تھے, لیکن جیسے شمر نے کہا نا میں شمر ابن جوشن ہوں, حضرت نے فرمایا ہاں میرے نانا نے بتایا تھا تو مجھے مارے گا, جی برس کے نشان ہوں گے تیرے چہرے پر. تو امام حسین کو ایک آدمی نے نہیں مارا ہے بھائی, حرملہ نے وہ تیر مارا نا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, تین محرم ہیں, مجھے مصائب کا دورانیہ زیادہ رکھنے کا خود سے میرا مجھے احساس ہے. امام گھوڑے, جی میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں, ابھی اس ممبر سے گر جاؤں تو کیا تھا فرزند زہرا, ہزاروں جی ایسے میں جب انسان ساتھ نہیں دے رہے تھے تو یہ جو جانور تھا نا جسے حسین کا گھوڑا ذوالجناح کہتے ہیں, یہ امام کے گر چکر کاٹ رہا تھا, یہ اپنے پیروں سے اپنی لگتوں سے سپاہیوں کو دور ہٹا رہا تھا. ادھر عمر سعد کی آواز بلند ہوئی, خبردار تھا, کہنے لگا میں نے بچپن میں اسے پکڑ کر, میرا دل کر رہا ہے کہ اس بیان کو مکمل کر دوں, اپنے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے رضاداروں سنیں گے کسی بھی سپاہی کو اس نے قریب نہیں آنے دیا. مقتل میں لکھا ہے, بڑے معتبر اور بڑی شخصیات نے لکھا ہے کہ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا ہے, ڈر رہے تھے اس کے قریب آتے ہوئے, تو آواز دی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے. تو جب سپاہی دور ہٹنے لگے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا, اسے اندازہ ہوا کہ اپنی حفاظت میں یہ حسین سے دور ہو گیا ہے, اپنے آپ کو بچانے میں یہ امام حسین سے دور ہو گیا ہے. سنیں گے تو پہلے تو اس نے زمین پر ایسے پیر مارے جیسے ماتم کر رہا ہو. حضرت آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں جملوں کو لکھا ہے, جب اس نے دیکھا نا حسین دور ہیں تو پیر زمین پہ مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو, اور پھر ایسے دوڑا ہے کہ جیسے کوئی کھوئی بھی چیز مل رہی ہو. اور جب پہنچا تو عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے. ہے تو تین محرم مگر میں نے ایک بیان شروع کیا, اس روایت کو سن لیجئے. جب یہ پہنچا نا تو اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی, لاشیں بکھرے ہوئے تھے, حسین ابن علی کا گلوے مبارک کاٹ لیا گیا تھا. اب یہ لاشوں کے درمیان کھڑا تھا, سنیں گے, ہر لاشے کو سونگھتا تھا, ایک لاشے اور سونگھتا سونگھتا اسی لاشے پر پہنچا جو حسین کا لاشا تھا. امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا, اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور پھر گلے سے احساس نکال رہا تھا جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو لڑکھڑے سے آواز نکلتی ہے. جسے لکھا ہے حضرت آیت اللہ نصر رسولی مہلاتی نے کہ یہ نوحہ پڑھ رہا تھا حسین کا اور پھر دائیں بائیں دیکھتا رہا. اسے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ جانور صحیح حسین ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. آپ نے بہت سنا بہت دیکھا کہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں, باپ بھی بیٹیوں کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں. حکم بھی یہی ہے کہ گھر میں جاؤ تو پہلے بیٹی بات کرو. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا زلجنہ جب پہنچا ہے نا خیمہ کے قریب تو ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے. اس خیمے میں سکینہ نہیں ہے, اس خیمے میں ہوں گی. یہ اسی خیمے کے قریب جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی. اس نے پیر مارنا شروع کیے, بی بی کو آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے. کتنی جلدی سکینہ باہر آئی ہوں گی اور کیا گزری ہوگی جب خالی گھوڑا دیکھا ہوگا. قربان جائیں سمجھداریاں, قربان جائیں معرفت جناب سکینہ پر. انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے, گھوڑے کے قریب آ کے کھڑی ہوئی, گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا, گردن جھکائے کھڑا ہے گھوڑا اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا. اجر و کمل اللہ. الا لعنة الله فسيعلم الذين يا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, ناظرین کے مرحومین کی مغفرت فرما, خاص طور کے علی متقی جعفری کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور حاضرین مجلس کی مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.